الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم وانيبوا الى ربكم واسلموا له من قبل ان ياتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم من قبل ان ياتيكم العذاب بغته وانتم لا تشعرون الى الاخر سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. تو ان آیات کا ترجمہ ہم نے کل کی کلاس پڑھ لیا تھا اور خلاصہ تفسیر بھی اور معارف و مسائل بھی پڑھنے شروع کر دیے تھے. اللہ رب العزت نے ان آیات میں سب سے پہلے تو اپنے بندوں سے یہ فرمایا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے براہ راست خطاب کیا اور کہا کہ میرے بندوں سے یہ کہہ دیجئے, یا عبادی, میرے بندے. ہے نا, یہ جو نسبت ہوتی ہے نا, یہ انتہائی اہم چیز ہوتی ہے کہ کس چیز کو کس سے نسبت ہے نا. جیسے ہمارے مشائخ بہت ساری مثالیں بیان کرتے ہیں کہ ایک اینٹ بنانے والی فیکٹری ہوتی ہے تو وہاں پر اینٹیں بن کر کے نکلتی ہیں, لیکن ایک اینٹ مسجد میں لگ جاتی ہے تو اس اینٹ کی عزت بڑھ جاتی ہے اتنی زیادہ کہ لوگ وہاں پر اپنی پیشانیاں ٹیکتے ہیں اس اینٹ کے اوپر, ہے نا, جو مسجد میں لگی ہوئی ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ ننگے پیر چلتے بھی ہیں اور پیشانیاں بھی ٹیکتے ہیں سجدے کرنے کے لیے, ہے نا, اور اس کو ایک مسجد کے ساتھ تعلق بن جاتا ہے تو اس کی بڑی اہمیت ہو جاتی ہے. لیکن اسی کارخانے سے بنی ہوئی ایک دوسری اینٹ ہے جو کہ بیت الخلاء میں یعنی ٹوائلٹ میں لگ جاتی ہے, تو اب ٹوائلٹ میں جب لگ جاتی ہے تو اینٹ تو اسی کارخانے کی بنی ہوئی بالکل اسی مٹیریل کی بنی ہوئی ہے, لیکن اس کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ کوئی پاکیزگی کا خیال رکھنے والا انسان اس کے اوپر ننگے پیر چلنا بھی پسند نہیں کرتا, ہے نا, کہ بھئی یہ تو ناپاک جگہ پر ہے تو ناپاک ہی ہوگی, ہے نا. تو یہ نسبت ہے نا جس نے کہ ان دونوں کے درمیان فرق کر دیا. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے نسبت کی کہ اور کتنی پیاری پیاری مثالیں بیان کرتے ہیں کہ ایک گتے کا ٹکڑا ہے کہ جس کی کہ کوئی حیثیت نہیں ہے, کوئی بھی اس کو پکڑ سکتا ہے, کوئی بھی اس کو اٹھاتا ہے, کوئی بھی اس کو زمین پر رکھ دیتا ہے, کوئی بھی اس کو اس کے اوپر چل کے گزر جاتا ہے. لیکن اگر کسی گتے کے ٹکڑے کو لے کر کے آپ قرآن کا کور بنا دیں, جیسے بائنڈنگ ہوتی ہے نا, ہمارے یہاں بچپن میں ہم لوگ جو کاپیز لے کر کے آتے تھے اپنے اسکول کے کام کرنے کے لیے تو اس کو بائنڈ کروا دیتے تھے تاکہ وہ آسانی سے پھٹ نہیں سکیں, ورنہ بچوں کے استعمال میں چیزیں جو ہیں وہ آسانی سے پھٹ جاتی ہیں, کاپیز پھٹ جاتی ہیں, تو گتے کی بائنڈنگ کروا دیتے ہیں. اسی طرح بہت سارے لوگ قرآن کی بھی بائنڈنگ گتے سے کروا دیتے ہیں. تو اگر یہ گتا قرآن کی بائنڈنگ کے لیے استعمال ہو جائے تو اب یہ اس کی نسبت قرآن کے ساتھ ہو گئی, یہ قرآن کے ساتھ جڑ گیا, ہے نا. تو اب جو ہے شریعت کے اصول کے مطابق جس طرح قرآن کے صفوں کو جس پہ قرآن لکھا ہوا ہے بے وضو ہاتھ نہیں لگا سکتے, اسی طریقے سے اس گتے کو بھی بے وضو ہاتھ نہیں لگا سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی ایک مستقل نسبت قرآن کے ساتھ ہو گئی. اگر اس کی مستقل نسبت نہ ہوتی قرآن کے ساتھ, یہ ایک غلاف کی شکل میں ہوتا جو غلاف قرآن کے اوپر رہتا بھی ہے اور اتر بھی جاتا ہے, تو اس کو بلا بغیر وضو کے ہاتھ لگانا جائز ہے کیونکہ وہ کبھی رہتا ہے جڑا ہوا, کبھی اتر جاتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن جو مستقل جڑ جاتا ہے تو اس کی حیثیت بھی قرآن کے جیسی ہو جاتی ہے, ہے نا, حرمت کے اعتبار سے اور بلا وضو ہاتھ لگانے کے اعتبار سے. ٹھیک ہے, تو یہ نسبت ہے نا جس کی وجہ سے اس خالی گتے کے ٹکڑے کو جس کے اوپر کچھ قرآن کے الفاظ نہیں لکھے ہوئے لیکن اس کو اتنی بڑی عزت مل گئی. اسی طریقے سے اصحاب کہف کے کتے کی بھی مثال دی جاتی ہے کہ کتا تو ایک ایسا جانور ہے کہ جس کے بارے میں فرمایا کہ جس گھر میں کتا ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے, لیکن جب اس کتے کو جو کہ اصحاب کہف کے ساتھ مستقل جڑ گیا تھا کہ الگ نہیں ہو کے دیتا تھا, مستقل جڑ گیا تو اس کتے کو اصحاب کہف کے ساتھ ایسی نسبت ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ قرآن میں اس کتے کا بھی ذکر فرما دیا اور مشائخ سے سنا کہ اس کتے کے ساتھ بھی جنت کا وعدہ فرما دیا۔ اللہ اکبر، کتے کے ساتھ جنت کا وعدہ۔ تو کل کو اگر اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی جہنم میں جا رہا ہوا تو یہ کتا ہمارے اوپر ہنسے گا کہ دیکھو میں تو کتا تھا، مجھے تو تم لوگ نجس سمجھتے تھے، مجھے تو تم لوگ دور ہٹاتے تھے، میں جنت میں جا رہا ہوں جبکہ تم انسان ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے تمہیں عقل دی تھی، اللہ تعالیٰ نے تمہیں شعور دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے پاس اپنے انبیاء بھیجے تھے۔ کتوں میں کوئی نبی نہیں آیا، کوئی رسول نہیں آیا، کوئی شیخ مشائخ علماء کرام کتوں کی نسل میں نہیں پیدا ہوئے۔ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری نعمتیں دیں لیکن اس کے باوجود تم جہنم میں جا رہے ہو اور میں جنت میں جا رہا ہوں۔ تو یہ نسبت ہے اصل میں چیز، ہمیں چاہیے کہ ہم اس نسبت کی فکر کریں اور اپنے آپ کو اللہ والوں کے ساتھ مضبوط اور مستقل نسبت کے ساتھ جوڑنے کی محنت کریں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو اپنے بندوں کا ذکر کیا نا، تو ساتھ ساتھ اپنی نسبت کا بھی ذکر کیا کہ اے میرے بندوں، یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے، ہے نا، آپ ان سے کہہ دیجئے، یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے بات کرنے کا، لیکن توبہ کی بات فرما رہے ہیں، اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا کہ کتنے گناہ کیے، اتنے گناہ کیے کہ وہ خود مایوسی کا شکار لگتے ہیں کہ ان کے گناہ تو معاف نہیں ہو سکتے، ان سے کہہ دیجئے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ ہم اللہ کی شان قرآن کے مہینے سے گزر رہے ہیں، رمضان المبارک کے مہینے میں ہیں، رمضان المبارک کے بھی آخری عشرے میں ہیں، اور اس میں سے بھی اکثر لوگوں کے لیے آج کی رات جو ہے وہ 27ویں کی، یعنی طاق راتوں کا وقت گزر رہا ہے۔ آج تو بہت سارے لوگوں کے لیے 27ویں کی رات ہوگی، کچھ لوگوں کے لیے آج نہیں تو کل 27ویں کی رات ہوگی انشاءاللہ۔ تو یہ وقت ہے کہ ہم کامل توبہ کر لیں اپنے گناہوں سے، اور ہم جو ہے وہ جیسے کل توبہ کی شرائط بتائی تھی کہ اپنے پچھلے تمام گناہوں کے اوپر نادم اور شرمندہ ہو کر کے آئندہ نہ کرنے کا ارادہ کر لیں، اور پھر ہم اللہ والوں کے ساتھ جڑ جائیں اس قسم کے کسی سلسلے کے ساتھ جس کے اندر اللہ کے قرآن کی بات ہوتی ہے، اللہ کا قرآن سمجھایا جاتا ہے، تزکیہ نفس کی بات ہوتی ہے، اصلاح قلب کی بات ہوتی ہے۔ یعنی بات ہونے کا مطلب کیا، یہ خالی باتوں کی بات نہیں بلکہ یاد دہانیاں ہوتی ہیں، ورنہ بات کا لفظ جو ہے وہ ایک منفی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہاں بھی باتیں ہی ہوتی ہیں خالی، اور تو کچھ نہیں ہوتا۔ نہیں، ان کو باتوں کی لفظ کی بجائے یاد دہانیوں سے یاد کریں، یاد دہانیاں پکاریں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یاد دہانیاں وذکر، یاد دہانیاں کراتے رہا کرو، ان الذکر تنفع المؤمنین، یہ یاد دہانیاں ایمان والوں کو فائدہ ہی دیتی ہیں۔ تو یاد دہانیوں کے اس نظام کے ساتھ ہم جڑ جائیں، پکے جڑ جائیں، ایسے نہیں کہ رمضان المبارک میں جڑیں اور رمضان کے بعد غائب، اس طریقے سے نہیں، بلکہ مستقلاً جڑ جائیں اگر ہم اپنے لیے خیر کے فیصلے کروانا چاہتے ہیں۔ تو یہ تو ایک گولڈن، یعنی گولڈن تو کیا، یعنی گولڈ سے بھی زیادہ کوئی قیمتی چیز اگر دنیاوی اعتبار سے موجود ہوتی تو اس کی مثال دے کر کے بھی سمجھانا چاہیے کہ یہ تو ایسا اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم رمضان المبارک کے اندر توبہ کر کے، اب جو ہے وہ توبہ کی تیسری شرط، یعنی ایسا قدم اٹھانا کہ جس سے کہ توبہ پر استقامت نصیب ہو سکے، وہ قدم کیا ہے کہ ہم اس قسم کے کسی سلسلے کے ساتھ پکا جڑ جائیں، یکسو ہو کر کے جڑ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت آسانیاں کی ہوئی ہمارے لیے اس کام کے لیے، ہم ان آسانیوں کی قدر کرنے والے بن جائیں۔ تو ایک چیز اس میں توبہ کی جو ڈسکشن چل رہی تھی ان میں ایک چیز جو ہے وہ کل تھی ذہن میں لیکن وقت نہیں ہوا اور ذہن میں پھر سے نکل گئی، وہ یہ تھی کہ جو کہا جاتا ہے نا کہ سارے گناہوں سے توبہ کرنا یہی توبہ ہے، یہ نہیں کہ کچھ گناہوں سے توبہ کر لی اور باقیوں سے نہیں کری۔ تو اب اس کے بعد ذہن میں سوال آتا ہے کہ بھائی ہو سکتا ہے میرے بہت سارے ایسے گناہ ہوں کہ جن کا مجھے پتہ ہی نہ ہو، ہمیں علم تو کامل نہیں ہوتا کہ جس کی وجہ سے ہم ساری چیزوں کو سمجھ بھی سکیں کہ یہ گناہ ہے اور یہ گناہ نہیں ہے، ہمیں تو اتنا بھی علم نہیں ہوتا۔ تو پھر کیسے کریں سارے گناہوں سے توبہ جبکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کون سے گناہ کر رہے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سارے گناہوں سے توبہ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دل کے اندر یہ سوچ لینا کہ جو بھی گناہ ہے میرے، چاہے میں ان کو جانتا ہوں چاہے میں ان کو نہیں جانتا ہوں، چاہے مجھے یاد ہیں چاہے مجھے نہیں یاد ہیں، جن کو میں نہیں جانتا کہ وہ گناہ ہیں، میں ان سے بھی توبہ کرتا ہوں کہ جیسے ہی مجھے پتا چلے گا کہ یہ گناہ ہے، ابھی تو مجھے پتا نہیں ہے، لیکن جیسے ہی مجھے پتا چلے گا میں اس وقت ان کو چھوڑ دوں گا، ابھی نہیں پتا لیکن جیسے ہی پتا چلے گا اس وقت میں اس کے اوپر اصرار کر کے حجتیں نہیں بناؤں گا، لیم ایکسکیوزز نہیں بناؤں گا کہ نہیں یہ کوئی تھوڑی گناہ ہے، یہ تو بس میں ایسے ہی کرتا ہوں، اور یہ تو وہ بھی کرتے ہیں اور یہ تو سبھی کرتے ہیں، یہ سارے لیم ایکسکیوزز ہوتے ہیں، میں اس وقت لیم ایکسکیوز نہیں بناؤں گا بلکہ میں اس وقت جیسے ہی پتا چلے گا اس وقت اس گناہ کو بھی چھوڑ دوں گا جس کا ابھی مجھے پتا نہیں ہے۔ تو اس طرح کا جب انسان ارادہ کر لیتا ہے نا تو پھر یہ بھی اس کی توبہ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، گن گن کر کے، کاؤنٹ کر کے اور کاغذ پہ لکھ لکھ کر کے گناہوں کا، یہ ضروری نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، بلکہ اس طریقہ کا ایک جس کو کہتے ہیں نا بلینکٹ، یعنی ایک امبریلا بھی لفظ انگریزی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی جو چیز ہر ایک کو ڈھانپ لے اس کو امبریلا کہتے ہیں، ہر چیز کو ڈھانپ لینے والی چیز، اسی طریقے سے بلینکٹ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو کہ پورے کے پورے بندے کو ڈھانپ لیتی ہے، تو اسی طریقے سے سارے گناہ ان کو ایک بلینکٹ توبہ کے اندر ڈھانپ لیں، ایک امبریلا توبہ کا ایک امبریلا اپنے اوپر بندہ رکھ لے کہ میں سارے گناہ میرے جو ہیں وہ اس امبریلا کے نیچے ہیں، توبہ والے امبریلا کے نیچے، ٹھیک ہے، جس کے اندر ندامت بھی شامل ہے اور جس کے یعنی امبریلا کے اندر جیسے ہوتا ہے نا مختلف کلرز ہوتے ہیں امبریلا کے، وہ بچوں والے جو ہوتی ہیں چھتریاں، تو اس میں ایک ایک جو ہے وہ ٹرائنگل بنا ہوتا ہے، ایک لال رنگ کا، ایک پیلے رنگ کا، ایک سبز رنگ کا، ایک نیلے رنگ کا، تو سمجھ لیں کہ تین اس کے اندر رنگ ہیں اس امبریلا کے، توبہ کے امبریلا تین رنگ ہیں اس کے اندر، پہلا رنگ ندامت سارے گناہوں کے اوپر، دوسرا رنگ ارادہ نہ کرنے کا، اور تیسرا رنگ کہ آئندہ کی استقامت کے لیے کوئی قدم اٹھانا، یہ تینوں چیزیں شامل ہو کر کے توبہ کا امبریلا بن جاتا ہے، اور اس امبریلا کے نیچے پھر سارے گناہ آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں، وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اللہ تعالیٰ اشارہ فرماتے ہیں کہ تم اتباع کرو احسنا، جو اچھی چیزیں ہیں، مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، تمہارے اوپر جو کچھ نازل کی گئی ہیں۔ تو اب اس کے تحت لکھتے ہیں کہ احسن ما انزلہ سے مراد قرآن ہے، اور پورا قرآن احسن ہی ہے، اور قرآن کو احسن ما انزلہ اس اعتبار سے بھی کہا جا سکتا ہے کہ جتنی کتابیں تورات، انجیل، زبور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئیں ان سب میں احسن و اکمل قرآن ہے، کیونکہ قرآن پچھلی تمام آسمانی کتابوں کی تکمیل کرنے والا ہے، ہے نا، ایک روایت بھی کہ یعنی ایک حدیث کی روایت بھی جو مشائخ سے ہم سنتے ہیں کہ جو کچھ پچھلی قرآن آسمانی کتابوں میں تھا اللہ تعالیٰ نے وہ سب کچھ قرآن کے اندر جمع کر دیا ہے، اور جو کچھ قرآن کے اندر ہے وہ سب کچھ سورہ بقرہ کے اندر جمع کر دیا ہے، اور جو کچھ سورہ بقرہ کے اندر ہے وہ سب کچھ سورہ فاتحہ کے اندر جمع کر دیا ہے نا۔ تو اور پھر بشائخ تو اس سے بھی آگے ایک اپنی جو وہ اسرار و رموز والی باتیں ہوتی ہیں وہ بھی فرماتے ہیں کہ جو کچھ سورہ فاتحہ کے اندر ہے اس کو کس میں جمع کر دیا ہے، اس کو جو پہلا حرف ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جو با ہے نا، با، اس با کے اندر سب کچھ جمع کر دیا ہے، جو سورہ فاتحہ کے اندر ہے اس کو بھی با کے اندر جمع کر دیا ہے، یا بلکہ با کے نقطے میں جمع کر دیا ہے، ٹھیک ہے، کیا مطلب با میں جمع ہو جانا، با کیسے بنتی ہے، نقطے سے تو بنتی ہے نا، اصل میں با کیا ہے، نقطہ ہے، دیکھیں با جو ہے وہ جب ہم بچوں کو لکھنا سکھاتے ہیں تو اس طریقے سے کپ شیپ کی ایک ہوتی ہے نا، ایک بڑا فلیٹ سا ایک ڈش ٹائپ کی چیز بناتے ہیں اس کے نیچے با لکھتے ہیں، لیکن با جو ہے وہ اصل میں یہ ڈش نہیں ہے، یہ جو ڈش پیٹری ڈش ٹائپ کی چیز بناتے ہیں نا یہ با نہیں ہے، کیونکہ اگر با آپ کو کسی لفظ کے بیچ میں لکھنی ہوتی ہے نا تو وہ پھر پیٹری ڈش تو نہیں بناتے، وہ تو صرف ایک لائن سی ہو بس ڈال دیتے ہیں، یا کبھی جو ہے وہ ایک چھوٹا سا ایک जैसे कि एक 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 हिल है, हिल यानी वो क्या कहते हैं, चोटी, थोड़ी चोटी सी बना देते हैं, हिल अंग्रेजी वाला हिल, उर्दू वाला चोटी, इस किस्म की चीज बना देते हैं, उसके नीचे नुक्ता लगा देते हैं, है ना, या एक लाइन लगा दी उसके नीचे नुक्ता, या एक डिश बना दी उसके नीचे नुक्ता, एक नुक्ता। तो बा की हकीकत क्या है? बा की हकीकत वो पेट्री डिश नहीं है, बल्कि बा की हकीकत नुक्ता है, एक नुक्ता, ये बा की हकीकत है, ठीक है ना। तो अगर वो कहें कि जी एक नुक्ते में जमा कर दिया है जो कुछ सूरह फातिहा के अंदर है, है ना, और सूरह फातिहा में क्या जमा थी, जो सूरह बकरा के अंदर है वो सब कुछ सूरह फातिहा में, और सूरह बकरा के अंदर क्या 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 जमा था, जो पूरे कुरान के अंदर है, और पूरे कुरान के अंदर क्या जमा था, जो अल्लाह ताला की तमाम आसमानी किताबों में है, वो सब का सब कुरान में। तो क्या मतलब हुआ कि हर चीज सिमट करके किस चीज में जमा है, नुक्ते में, बा के एक नुक्ते में। तो ये बा का नुक्ता है क्या, मतलब क्या है इस बा के नुक्ते का, ये अगर आप बता दें। इस सवाल का जवाब अभी थोड़ी देर पहले जो हमने बात करी है उसी के अंदर इसका जवाब भी मौजूद है। तो ये बा का नुक्ता जिसमें सब कुछ मौजूद है, सब कुछ सिमटा हुआ है, तो क्यों, कैसे, क्या है हकीकत इस बा के नुक्ते में। नहीं जी, निस्बत इलाही, ये बा क्या है, ये बा होला होता है इल्हाक के लिए, मुलहक हो जाने के लिए, लग जाने के लिए। ये बा क्या है, बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम के साथ, है ना, अल्लाह के नाम के साथ। तो साथ क्या होता है, इसी को तो निस्बत कहते हैं। कुत्ता असाबे कहफ के साथ लग गया, हिदायत पा गया, जन्नत में दाखला उसको मिल गया, इज्जतें मिल गई उसको, सब कुछ मिल गया उसको साथ लग जाने की वजह से। तो ये बा जो है ना, ये सब क्या है, आसमानी किताब में क्यों नाजिल हुई, हमारी हिदायत के लिए ना, हमारी कामयाबी के लिए ना। कुरान क्यों नाजिल हुआ, हमारी कामयाबी के लिए, हिदायत के जरिए से, है ना। सूरह फातिहा में क्या है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हिदायत के लिए दुआ भी करते हैं, और हिदायत के लिए ये भी बताते हैं कि ये हिदायत का रास्ता है क्या, सिरातल लदीन अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूब अलैहिम वलद्दालीन, है ना। तो कामयाबी किस चीज में है, कामयाबी साथ हो जाने में है, कूनू मअस्सादिकीन, साथ जुड़ जाने में कामयाबी है, निस्बत मिल जाने में कामयाबी है। तो ये जो बा का नुक्ता है ना, ये निस्बत बताता है, क्योंकि बा जो है वो इल्हाक के लिए इस्तेमाल होती है सबसे ज्यादा, जो उसका यानी बा के बहुत सारे इस्तेमाल हैं अरबी जुबान के अंदर, 10 तो ग्रामर की किताबों के अंदर आम लिखे हुए होते हैं, लेकिन जो इसका सबसे बड़ा और सबसे अहम इस्तेमाल है वो इल्हाक है, जुड़ जाना साथ, जैसे बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम के साथ, ठीक है। तो इन सब में अहसन व अकमल कुरान है, ठीक है, पिछली तमाम किताबों का चूंकि इसके अंदर निचोड़ मौजूद है। अच्छा, आगे फरमाया कि अब ये जो अहसना वाली बात थी, इसकी जो है ना बहुत सारी तफसीर हमने पीछे पढ़ी थी पेज नंबर 546 के ऊपर, ठीक है ना, कि भाई अहसना की तीन तफसीरें लिखी थी हजरत ने, राइट, मारिफ व मसाइल के अंदर पेज नंबर 546, जो के आयत नंबर कौन सा बनता था, हाँ, الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه فيتبعون احسنه, ये आयत नंबर थी 18, ठीक है। तो 18 की आयत के आयत नंबर के तहत जो है वो हमने तीन तफसीरें पढ़ी थी, तो वो अभी सारी रिपीट करने के बजाय बस इतना आपको बता दिया। तो जिसको आसना की मजीद तफसीर पढ़नी हो, तो यानी याद करवानी हो अपने आप को दोबारा से, तो वहां जा करके पढ़ सकते हैं, ٹھیک ہے. آگے فرمایا کہ ان تقول نفس یا حسرتا سے من المحسنین تک. تو یہ جو تین آیتیں ہیں ان میں اسی مضمون کی تشریح و تاکید ہے جو اس سے پہلے کی تین آیتوں میں بیان فرمایا ہے کہ کسی بڑے سے بڑے مجرم کافر فاجر کو بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا چاہیے. اگر وہ توبہ کر لے گا تو اللہ اس کے سب پچھلے گناہ معاف فرما دے گا. ان تقول نفس سے تین آیتوں میں یہ بتایا گیا, یعنی اب جو جس کی بات کر رہے ہیں تو اس میں سے آگے جو تین آیتیں ہیں تو ان میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ یہاں تک کہ کفر و شرک کو بھی توبہ سے معاف فرما دیتا ہے, مگر یہ یاد رکھو کہ توبہ کا وقت مرنے سے پہلے پہلے ہے. مرنے کے بعد قیامت کے روز کوئی توبہ کرے یا اپنے کیے پر حسرت کرے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ معلوم تو آپ کو ہوگا, یہ سب نے پہلے بھی سنا ہوگا اس بات کو, لیکن اس پر قرآنی دلیل کیا ہے, وہ یہ آیتیں ہیں کہ مرنے کے بعد کچھ کر لو, ندامت کر لو اور آئندہ نہ کرنے کا ارادہ کر لو, یا یہ اس وقت جو ہے نا وہ بھاگے بھاگے کسی اللہ کے ولی کو پکڑنے کی کوشش کرو قیامت کے دن, تینوں کام کر لو, کوئی فائدہ نہیں ہوگا, ہے نا, نہ حسرت پہ فائدہ ہوگا, ندامت پہ فائدہ ہوگا, نہ آگے نہ کرنے کے ارادے پہ فائدہ ہوگا, اور نہ کسی اللہ والے کے ساتھ جڑ جانے کی کوشش کرنے پہ کوئی فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے, تو وہ تین آیتیں پھر آگے کیا, یعنی تین باتیں فرماتے ہیں کہ جیسا کہ بعض کفار فجار قیامت کے روز مختلف تمنائیں کریں گے, ٹھیک ہے, کوئی تو اظہار حسرت کرے گا کہ افسوس میں نے اللہ تعالی کی اطاعت میں کوتاہی کیوں کی تھی. افسوس کیا مطلب, نادم ہو رہا ہے, اب اس کو شرمندگی ہو رہی ہے, ہے نا, الندم توبتن, تو یہ نادم ہونا کیا توبہ بن جائے گا اس کے لیے؟ نہیں, بیکاز اٹس ٹو لیٹ. یہ تو زندگی کے اندر نادم ہونا توبہ بنتا, وہاں پہ نادم ہونا توبہ نہیں بنے گا. تو کوئی وہاں بھی اپنا الزام تقدیر پر ڈال کر بچنا چاہے گا, یعنی کوئی دوسرا جو ہے وہ بلیم گیم, اپنا یعنی اپنی غلطیوں کا الزام جو ہے وہ دوسرے پر ڈالنا, یہ بھی عادت ہوتی ہے نا, ہے نا, اس دنیا کے اندر عادتیں ہوتی ہیں, اور عادتیں جو ہوتی ہیں نا وہ ایسی پکی چیز ہوتی ہیں کہ زندگی تو زندگی, موت کے بعد بھی پیچھا نہیں چھوڑتی. جیسے قرآن کے اندر جا بجا ایسی باتیں ملتی ہیں, آگے اور بھی آئیں گی اس طرح کی باتیں اسی صورت میں انشاءاللہ, کہ جو وہ کہتے ہیں نا بچپن کی عادتیں پچپن میں بھی پیچھا نہیں چھوڑتی ہیں, بلکہ قرآن تو کہتا ہے کہ پچپن میں تو کیا ہیں, 10,055 بھی اس کی عمر ہو جائے گی نا, اس کے بعد بھی پیچھا نہیں چھوڑیں گی, کیونکہ یہ جو مرنے کے بعد پتہ نہیں ہزاروں سال قبر میں رہنا ہے, پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہزاروں سال کا عرصہ ہوگا جبکہ دو نفقوں کے درمیان والا جو ٹائم ہوگا وہ پتہ نہیں کتنا لمبا ٹائم ہوگا, اور پھر اس کے بعد جب میدان حشر میں کھڑے ہوں گے نا تو اس وقت وہی عادتیں جو زندگی میں بنائی ہوئی تھیں وہ عادتیں میدان حشر میں بھی موجود رہیں گی انسان کے اندر. جیسا کہ بلیم گیم کھیلنے والی عادت, میرا قصور کوئی تھوڑی ہے, سارا قصور تو اس کا ہے, سارا قصور جو ہے وہ معاشرے کا ہے, سارا قصور جو ہے وہ زمانے کا ہے, سارا قصور جو ہے وہ رشتے داروں کا ہے, سارا قصور جو ہے وہ میرے سسرال کا ہے, یا سارا قصور جو ہے وہ میرے شوہر کا ہے, اور شوہر کا ہے کہ سارا قصور میری بیوی کا ہے نا. یہ بلیم گیم یہ ایک عادت ہوتی ہے نا, عادت جو ہے وہ بہت فورس کر کے محنت کر کے بندہ چھڑوا لے, چینج کر لے, تب تو وہ چینج ہو جاتی ہے. اور اگر اس کے اوپر یعنی اسپیسیفکلی ٹارگیٹ بنا کر کے اس کو اگر محنت نہ کیا جائے تو عادت پھر اس طریقے سے پختہ رہتی ہے, ہو جاتی ہے پختہ اور پھر آگے بھی چلتی ہے. اچھا جی, جزاک اللہ, انہوں نے توبہ کی ایک آیت یہاں پہ نقل کر دی ہے. سورہ نساء میں فرمایا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدُهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَالَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. ٹھیک ہے, ان کے لیے ایک دردناک عذاب तैयार किया हुआ रखा हुआ है। तो माशाल्लाह देखें, हाफिज होते हैं तो इसके फायदे होते हैं ना, हर जगह फायदे होते हैं हिफ्ज़ कुरान कर लेने के, तो इनको भी फायदा हो रहा है माशाल्लाह। तो फरमाया कि वो कहेगा कि अगर अल्लाह ताला मुझे हिदायत कर देता तो मैं भी मुत्तकियों में दाखिल होता, मगर खुदा ने ही हिदायत ना करी तो मैं क्या करूं, है ना। देखिए जो ब्लेम गेम खेलने वाला बंदा होता है ना, वो सिर्फ शौहर बीवी वाला मामला नहीं चलता, ये मामला फिर अल्लाह तक पहुंचता है, है ना। जब अजाब सामने आएगा तो फिर अल्लाह को ब्लेम करेगा ये। कोई ये तमन्ना करेगा कि काश मुझे दोबारा दुनिया में भेज दिया जाए तो मैं सच्चा पक्का मुसलमान बनूं, है ना। यानी इरादा कर रहा है, तौबा की दूसरी शर्त, पहली शर्त भी पूरी कर ली इसने, हसरत हो रही है जब भी, तो फिर ये तमन्ना कर रहा है ना कि अब मुझे दुनिया में भेज दो तो अब मैं ये गुनाह नहीं करूंगा, यानी इरादा कर रहा है, ठीक है, और अल्लाह के अहकाम की पूरी अतात करूंगा, मगर उस वक्त की ये हसरतें और तमन्नाएं किसी के काम नहीं आएंगी। तीन किस्म की तमन्नाएं हो सकता है, यानी ये जो तीन किस्म की तमन्नाएं अल्लाह ताला ने यहाँ पर रखी हैं, तो हो सकता है कि मुख्तलिफ लोगों की हों, और ये भी मुमकिन है कि ये तीनों तमन्नाएं यके बाद दीगरे एक ही जमात के कुफार की तरफ से हों। यानी सारे कुफार जो है ना, पहले पहली तमन्ना करेंगे, फिर दूसरी तमन्ना करेंगे, फिर तीसरी तमन्ना करेंगे, ये भी मुमकिन है। और ये भी मुमकिन है कि कुछ लोग जो है वो पहली वाली तमन्ना करेंगे, कुछ लोग दूसरी वाली तमन्ना करेंगे, कुछ लोग तीसरी वाली तमन्ना करेंगे, ठीक है। तो आगे लिखते हैं कि यके बाद दीगरे वाला अगर मामला हुआ तो कहते हैं कि क्योंकि आखिरी कौल जिसमें दोबारा दुनिया में आने की तमन्ना है, उसके साथ आयत में मजकूर है कि वो अजाब का मुशाहिदा करने के बाद होगा, ठीक है। औ तकूला हीना तरल अदाबा, या वो कहेंगे कि जब वो अजाब को देखेंगे, लव अन्नली करतन, अगर हमें वापस लौटा दिया जाए, फअकूना मिनल मुहसिनीन, तो हम नेकी करने वालों में से हो जाएंगे, है ना। तो चूंकि इसके अंदर ये हीना तरल अदाबा का लफ्ज है, तो इस वजह से फरमा रहे इससे बज़ाहिर ये मालूम होता है कि पहले दोनों कौल मुशाहिदा अजाब से पहले के हैं, कि क़यामत के रोज़ अव्वल ही अपने अमल की तफसीरात को याद करके कहेंगे, यानी अभी जहन्नुम के अजाब का मुशाहिदा इनको नहीं हुआ है, बल्कि सिर्फ क़यामत के दिन की जो तफसीलात सामने आ गई है ना, जिनका पहले ये इनकार करते थे, तो उन तफसीरात को देख करके ही डर जाएंगे और पहले दो कौल जो हैं वो उसी वक्त कह देंगे, ठीक है। जैसे फिर कहेंगे या हसरत अला मा फरतु फी जंबिल्लाही, या ए हसरत इस बात पर कि मैंने जो कमी कोताही करी अल्लाह ताला की जानिब में। फिर उजर और बहाने के तौर पर कहेंगे कि हम तो माजूर थे, ठीक है ना। सबसे पहले तो अपनी अमल की तफसीरात को याद करके कहेंगे कि हमने क्यों कमी करी, अल्लाह ताला के हुकूक अदा करने में क्यों कमी करी। फिर उसके बाद कि भाई हम तो माजूर थे, अगर अल्लाह ताला हिदायत कर देता तो हम भी मुतीउ फरमा बरदार और मुत्तकी बन जाते, मगर जब उसने हिदायत ही ना की तो हमारा क्या कसूर है, है ना। ये खास कौन करते हैं जो के बहानेबाजी, जिनकी आदत होती है ना बहाने बनाना, है ना, वो इस किस्म के बहाने बनाते हैं। क्या कहते हैं, तकदीर में ये लिखा था, है ना, जब तकदीर में लिखा हुआ है कि मैंने नेक नहीं बनना तो फिर मैं क्या कर सकता हूं इसका। अच्छा ये चीज जो है ना वो पहले नहीं आती, पहले अपनी अपनी बात नहीं करते, पहले जो है ना वो बात करते हैं काफिरों की, ठीक है ना। देखें कल बात हुई थी कि वो किसी ने सवाल पूछा था ना, वो बात हो रही थी वो शौहर बीवी की जन्नत में जाने की, और कौन जन्नत में किस मुकाम पर होगा और दोनों एक ही जगह होंगे कि नहीं होंगे, है ना। तो वहां पे किसी ने आप में से सवाल लिखा था या पता नहीं जवाब लिखा था क्या था, कि हदीस मुबारक में है कि अलमरु मा मन अहब, है ना, कि आदमी उसी के साथ होगा जिससे वो मोहब्बत करता है। तो उस मौके पर बात हुई थी कि जो काफिरों से मोहब्बत करता है तो ये नहीं होगा कि उसकी इस मोहब्बत की वजह से काफिर को जन्नत में डाल देंगे, बल्कि ऐन मुमकिन है कि काफिरों से मोहब्बत करने का जो गुनाह कबीरा इसने दुनिया में किया है, अल्लाह के हुक्म की सरीह नाफरमानी करी है काफिरों से मोहब्बत करके, तो इसकी वजह से इसको काफिरों के साथ जहन्नुम में डाल देंगे। अल मरउ मन मा मन अहब्बा, ठीक है। تو کافروں سے محبت ایک ایسی مصیبت ہے کہ جس کی وجہ سے نا انسان اپنے ایمان سے محروم ہو جاتا ہے. کیسے محروم ہوتا ہے؟ اس کی ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ پھر نا اس کو تقدیر بہت بری لگتی ہے. وہ کہتا ہے کیونکہ کافر دوست ہے نا اس کے, اور وہ دوستوں کے لیے کوئی بری بات سننا نہیں چاہتا انسان. دوست سے محبت ہوتی ہے انسان کو. دوستی اصل میں ہے ہی محبت کا نام. دوستی اصل میں محبت کا نام ہے. بغیر محبت کے دوستی یہ کوئی چیز نہیں ہوتی, ٹھیک ہے نا. وہ تو ہمارے یہاں کہتے ہیں نا کیا کہتے ہیں, بغیر محبت کے جو دوستیاں لگاتے ہیں تو کہتے ہیں یہ تو کیا کہتے ہیں بھائی, کیا کہتے ہیں, مطلب باز کہتے ہیں اس قسم کے, مطلبی انسان. ہاں اس کو کہتے ہیں یہ تو بڑا مطلبی دوست ہے کیونکہ اپنے مطلب کے لیے جو ہے یہ محبت کے اظہار کرتا ہے, اور جب اس کا مطلب پورا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ٹاٹا کر دیتا ہے اپنے دوست کو, ہے نا. تو وہ دوستی کوئی تھوڑی ہوتی ہے. دوستی تو وہ ہوتی ہے جس میں محبت ہو. تو کافر کے ساتھ دوستی لگانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ 100% کے کافر سے محبت ہے, ٹھیک ہے. اب جب محبت ہوتی ہے تو جس سے محبت ہوتی ہے اس کے بارے میں انسان بری بات نہیں سننا چاہتا. تو اب کوئی اس کو کہے کہ بھائی کافر جو ہوتے ہیں نا وہ تو جائیں گے جہنم میں, تو اب اس کو بات بری لگتی ہے کہ کافر کیوں جہنم میں جائیں گے. تو اب نا اس کا یہ جسٹیفیکیشن بناتا ہے کہ کافر کیوں جہنم میں جائیں گے جب اللہ نے ان کی ہدایت کا فیصلہ ہی نہیں کیا, تقدیر میں ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے جہنم میں جانا ہے, تو ان کا کیا قصور ہے بھائی, ہے نا. اس طرح کی باتیں کرتا ہے. تو اس طرح کی بات کرنے سے وہ تقدیر کا منکر ہو جاتا ہے, اور تقدیر کا منکر ہونے سے انسان کافر ہو جاتا ہے, ہے نا. تقدیر کا مذاق اڑا رہا ہے, تو اب اس کا ایمان کدھر سے سلامت رہا. لیکن وجہ کیا بنی کہ تقدیر کا مذاق اڑانے والا بنا کیسے؟ کفار سے دوستی کی وجہ سے بنا. خاص طور پر جو غیر مسلم ملک ہیں نا ان کے لوگ ذرا سمجھیں اس بات کو. بہت سونے دوستیاں لگائی ہوئی ہیں, ساتھ کام کرتے ہیں. تو بھائی ساتھ کام کرنے کا مطلب یہ کوئی تھوڑی ہے کہ آپ ان سے دوستی بھی کریں. ورکنگ ریلیشن شپ الگ چیز ہوتی ہے, دوستی الگ چیز ہوتی ہے. یہ شیطان ہے جو کہ آپ کو نا دعوت اور تبلیغ کے بہانے سے کافروں سے دوستی پہ مجبور کر رہا ہے. دعوت و تبلیغ کا یہ مطلب نہیں ہوتا, دعوت و تبلیغ کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ کفار سے محبت کرنی شروع ہو جائیں. خیر خواہی الگ چیز ہوتی ہے, محبت الگ چیز ہوتی ہے. اس فرق کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو کفار سے دوستی جو ہے نا یہ انسان کا ایمان ختم کرنے کا سبب بن جاتی ہے. تو وہ اس طریقے کی باتیں کرتا ہے کہ جی وہ اللہ نے جب اس کے لیے ہدایت کے فیصلے نہیں کیے تو اس کو کیوں جہنم میں ڈالا جائے گا, ہے نا. تو اسی طریقے سے پھر وہ جب کافروں کے لیے اس طرح کی طریقے کی باتیں کرتا ہے تو کل کو پھر اپنے لیے بھی اسی طریقے کی باتیں کرتا ہے کہ اچھا میں کیوں جہنم میں ڈالا جاؤں گا جب میرے لیے اللہ تعالیٰ نے فیصلے نہیں کیے ہدایت کے, ہے نا. تو بلیم جو ہے وہ دوسرے کے اوپر ڈالنا, چاہے وہ اللہ ہی کیوں نہ ہو اسی کے اوپر بلیم ڈالنا, ٹھیک ہے. ایک منٹ, کچھ سوال آئے ہوئے ہیں. کچھ گناہ صغیرہ کی مثال دے کر سمجھانے استاد محترم جو کہ توبہ استغفار سے دھل جاتے ہیں. آپ کا سوال سمجھ میں ہی نہیں آیا میرے, تو میں کیا جواب دوں آپ کو. کیا دس از اے ویری ڈیپ اینڈ امپورٹنٹ پوائنٹ, ہیو وٹنس دس مینی ٹائمز اباؤٹ پیپل میکنگ فرینڈز وتھ کفار. جی, اور یہ ہماری کلاسز کے اندر بار بار یہ ٹاپک آتا ہے, بار بار اس سے بھی زیادہ تفصیل کے ساتھ ان کو ہم نے سمجھایا ہے. تفصیل کلاسز کے اندر قرآن کے آیات موجود ہیں اس کے اوپر, اور بہت ساری تفصیل ہے, بلکہ لکھ لکھ کر کے بھی بھیجا ہے, ٹھیک ہے. تو اب جس نے سمجھنا ہے وہ سمجھے گا, جس نے نہیں سمجھنا وہ بات نہیں سمجھنا, اس نے سننی نہیں ہوتی باتیں. یہ بھی سنا تھا کہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی یہ طے ہو جاتا ہے کہ یہ بچہ نیک بخت بنے گا یا بد بخت, تو اس کو کس طرح سے سمجھائیں. طے جو ہے نا وہ طے اس وقت نہیں ہوتا, طے پہلے سے ہوا ہوا ہے. اور یہ طے جو ہے نا وہ کہاں پر ہوا ہوا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے علم ازلی کے اندر طے ہوا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کیا ہونے والا ہے, ٹھیک ہے. تو دنیا کے اندر داخل ہوتے ہوئے پھر طے نہیں ہوتا. حدیث مبارکہ کے الفاظ ہوتے ہیں نا, تو الفاظ الگ چیز ہوتے ہیں اور سمجھ الگ چیز ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. فقہ جو ہوتی ہے نا وہ الفاظ سے اگر سمجھ میں آ جائے تو پھر فقہا کی تو پھر وہ نوکری ختم ہو جائے, ہے نا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو پھر جاب لیس ہو جائیں گے نا اس کے بعد, امام شافی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور جتنے مشائخ اکابرین ہیں ان کی جابس تو ختم ہو جائیں گی، ہے نا؟ اگر الفاظ پڑھ کر کے امت کو جو ہے وہ معنی بھی سمجھ میں آ گئے تو پھر فقہا کیا کریں گے بھائی؟ اس کے بعد آپ کیوں ان کے جاب کے پیچھے ہاتھ دھو کر کے پڑے ہوئے ہیں؟ ان کو بھی اپنا کام کرنے دیں، ہے نا؟ تو بات یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ الفاظ سے اگر بات سمجھ میں آ جاتے ہیں نا تو پھر وہ مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا، لیکن ہماری نہیں سمجھ میں آتی بات، کیونکہ ہم فقیہ نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کی سمجھ کیا ہے؟ اس بات کی سمجھ یہ ہے کہ طے اس وقت نہیں ہوتا، طے تو پہلے سے ہوا ہوا ہے لوح محفوظ کے اندر، ہے نا؟ باقی وہ وہاں سے کاپی کر کے ادھر سے، جیسے لوح محفوظ کے اندر جو چیز لکھی ہوئی ہے، اب وہاں سے فرشتہ اس کو کاپی کرتا ہے اللہ کے حکم سے، اور پھر اس کو لا کر کے کسی اور جگہ، جس طرح ایک سیکنڈری کاپی ہوتی ہے، ہے نا، ایک پرائمری کاپی ہوتی ہے لوح محفوظ کے اندر، ایک سیکنڈری کاپی ہوتی ہے جو کہ اس بندے کے ساتھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کسی طریقے سے چپکا دیتے ہیں، تو اس کے اندر وہ چیز جو ہے وہ نقل ہو گئی، ہے نا؟ تو بس یہ ہے طے ہو جانے کا مطلب، ٹھیک ہے؟ کہ بس وہ وہاں سے ادھر آ کر کے نقل کر دی جاتی ہے، گویا کہ اس کی ایک 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 سیکنڈری کاپی یا ایک لوکل کاپی، ہے نا؟ کمپیوٹرز میں تو سب سمجھتے ہیں نا کہ پرائمری کاپی جو ہے وہ ڈیٹا بیس میں موجود تھی، ہے نا، وہ کہاں پر، وہ سرور کے اندر موجود تھی، یہ مین فریم میں، سپر کمپیوٹر میں موجود تھی، اور ایک ہوتی ہے لوکل کاپی، ہے نا، جو کہ کسی آپ کے ڈیسک ٹاپ کے اندر موجود ہے، ہے نا؟ تو گویا اسی طریقے سے بندہ جب اس کی روح اس کے جسم کے اندر پھونکی جا رہی ہوتی ہے تو اس کی ایک لوکل کاپی بنا دی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس وقت کو تھوڑی طے کیا جا رہا ہوتا ہے کہ اب اس نے آگے جا کے کیا کرنا ہے، ہے نا؟ اللہ تعالیٰ کے علم میں تو یہ پہلے سے موجود ہے سب کچھ، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا علم ازلی ہے، اس علم ازلی کا ہمارے اپنے معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم نے تو جو اختیار اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا اس کو اختیار کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جیسے کھانے پینے کے لیے کرتے ہیں نا محنتیں، ہے نا، وہاں پہ کیوں نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے کھانے پینے کا فیصلہ ہی نہیں کیا، ہے نا؟ آج افطار میں سب جا کر کے نا پکوڑے جو ہے وہ اور چنے پکوڑے اور دوسرے جو اس قسم کے آپ کے کلچرل کھانے ہیں، تو اب بیگم صاحبہ اگر آج نہ بنا کے آپ کے سامنے رکھے نا تو کہیے گا بھائی اللہ کا فیصلہ یہ تھا کہ بیگم نے آج میرے لیے یہ کھانے بنائے نہیں، ہے نا، تو میں چپ کر کے کھاؤں جو میرے لیے بنائے ہیں، پھر یہ نہیں کہیے گا کہ کیوں نہیں بنائے، ہے نا، کیوں تم نے آج جو ہے وہ فلانا دہی بڑے نہیں بنائے، اور تم نے فلانے جو ہے وہ سموسے نہیں بنائے، اور یہ نہیں بنایا، وہ نہیں بنایا، بھائی اللہ کا فیصلہ تھا، نہیں بنایا اس نے، نہیں نہیں نہیں، اس وقت تقدیر بھول جاتی ہے، اس وقت تقدیر یاد نہیں آتی کہ بھائی تقدیر کا فیصلہ تھا کہ یہ چیز میرے سامنے آئی ہے، نہیں، اس وقت تو ناک بھوں چڑھانی ہوتی ہے، اس وقت جو ہے نا پھر تو ایک آسمان سر پہ اٹھانا ہوتا ہے، مجھے یہ کیوں نہ ملا، مجھے وہ کیوں نہ ملا، اسی طریقے سے دفتر جا کر کے خوب محنتیں کرتے ہیں، وہاں جا کر کے بیٹھتے نہیں ہیں گھر کے اندر کہ جی جو ہے وہ تقدیر میں جو لکھا تھا وہ تو مجھے مل کے رہے گا تو میں دفتر کیوں جاؤں، اور اگر کوئی ایسی بات کرتا ہے تو اس کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ جاتے ہیں، ہے نا، سست قسم کا انسان ہے اور بے عمل انسان ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، بھائی تقدیر کے اوپر وہ راضی ہو کے بیٹھا ہوا ہے، تمہیں کیا تکلیف ہو رہی ہے، بیٹھے رہنے دو اس کو، جو اس کی تقدیر میں ہوگا اس کو مل جائے گا، نہیں نہیں نہیں، یہ تو سنت کے خلاف ہے جی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں فرمایا الکاسب و حبیب اللہ، محنت کر کے کمانے والا اللہ کا محبوب ہوتا ہے، ہاں تو محنت کر کے نماز پڑھنے والا اللہ کا محبوب نہیں ہوتا، وہاں تقدیر یاد آ جاتی ہے تمہیں، جو محنت کر کے ایمان کے اوپر قربانیاں دیتا ہے وہ اللہ کا محبوب تمہیں یاد نہیں آتا، وہاں پر جو ہے وہ تقدیر یاد آ جاتی ہے، اس کی تقدیر میں ہی ایمان نہیں تھا اس وجہ سے وہ ایمان نہیں لے کر کے آیا، ہے نا؟ تو یہ سب کانٹرڈکشنز ہوتے ہیں، یہ سب سیلف کانٹرڈکٹری باتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بس یہ بہانے بازی کا ایک مزاج انسان کا بنا ہوا ہوتا ہے نا، تو وہ اسی کی وجہ سے یہ ساری باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ اصل میں آج کل انڈیا میں کافی مسلمان ہندوز کی ڈیڈ باڈیز جلا رہے ہیں اور اس کو بڑا اچھا کام سمجھ رہے ہیں، تو کیا یہ صحیح ہے یا گناہ ملے گا؟ بھائی یہ مفتی آزاد سے پوچھیں، مجھے تو یہ میرے علم میں جو ہے وہ تو صحیح نہیں ہے، لیکن مجھے نہیں پتا ایگزیکٹلی وہاں پہ اس وقت کیا ہو رہا ہے اور کون علماء اکابرین جو ہے اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ سنا ہے کہ دارالعلوم کا فتویٰ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جائز نہیں ہے، اور ہماری جو چھوٹی سمجھ ہے اس میں بالکل ظاہر سی بات ہے یہ ایسے ہی ہونا چاہیے، اللہ عالم وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، اس تفصیل کا جو ہے وہ آپ مفتی آزاد سے پوچھیں۔ لو ان نلی کر رتم حکم من المحسنین، ان کا کہنا کہ ایک دوسری آیت میں ہے اگر واپس بھی بھیج دیا جائے تو بھی باز نہیں آئیں گے، ایسا کیوں؟ ہاں باز نہیں آئیں گے ایسا کیوں، اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ جو ان کی عادتیں ہیں نا وہ دنیا کی زندگی کے اندر پختہ ہو چکی ہوتی ہیں، اب قیامت کے دن قیامت کا دن جو ہے نا, یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے زمانے کا طریقہ اس طرح بنایا ہے کہ زمانہ جو ہے نا وہ آگے کی طرف جاتا ہے, ٹھیک ہے, یہ پیچھے لوٹ کر کے نہیں آتا. تو اس وجہ سے یہ جو دنیا کی زندگی ہے نا, یہ زندگی ہے اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی. اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں صلاحیت دی ہے اپنے آپ کو تبدیل کرنا, ٹھیک ہے نا. جس نے اس دنیا کی زندگی میں اپنے آپ کو تبدیل نہیں کیا, اب وہ جب اس دنیا کی زندگی سے آگے بڑھ گیا نا, ہے نا, آگے بڑھ گیا, عالم برزخ میں چلا گیا, یا عالم برزخ سے بھی آگے بڑھ کے عالم آخرت میں چلا گیا, اب تبدیلی ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی عادتوں کو تبدیل کر لے, وہ اپنے مزاج کو تبدیل کر لے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب فائنل ہو گئی. اب وہ اس وقت حسرت کرے گا, ارادے کرے گا, وعدے کرے گا, لیکن اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اس بات کو کہ اب اس کے لیے تبدیل کرنا ممکن ہی نہیں ہے, کیونکہ تبدیلی کا زمانہ ختم ہو چکا, ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے اس علم کی بنیاد پر یہ بھی فرما دیا کہ اگر ان کو واپس بھیج بھی دیا جائے نا, تو یہ پھر وہی کریں گے جو انہوں نے پہلے کیا تھا, کیونکہ اب تو تبدیلی ان کے لیے میں نے ممکن بنا ہی نہیں ہے, اب یہ کیسے تبدیلی کریں گے, ہے نا بھائی. جب اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں اختیار دیا ہے, تم نے اس اختیار کو استعمال نہیں کیا, تو جب اللہ تعالیٰ اس اختیار کو واپس لے لیں گے, اب تم کہاں سے کرو گے, اب تم کہاں سے اختیار کو استعمال کرو گے, ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کو تو یہ بات پتا ہے نا کہ میں نے کب اختیار دیا ہے اور کب میں ان سے اختیار کو واپس لے لوں گا, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا, اب یہ اگر واپس بھیج بھی دیے جائے نا, انہوں نے کچھ نہیں کرنا ہے, اس کے بعد وہی کرنا ہے جو پہلے کیا تھا, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ کس, ہاں سر یہ بھی ہو گیا. اچھا آگے چلیں کہ یہ تمنا ہوگی کہ کاش دنیا میں دوبارہ بھیج دیے جائیں. حتی اللہ نے ان تینوں آیتوں میں بتا دیا کہ اللہ کی مغفرت اور رحمت بہت وسیع ہے, مگر وہ جب ہی حاصل ہو سکتی ہے کہ مرنے سے پہلے توبہ کر لو. اس لیے ہم ابھی بتلا دیتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ تم مرنے کے بعد پچھتاؤ اور آخرت میں اس طرح کی فضول حسرت و تمنا میں مبتلا رہو, ٹھیک ہے. یہ جو جملہ ہے نا, اللہ کی مغفرت اور رحمت بہت وسیع ہے, مگر وہ جب ہی حاصل ہو سکتی ہے کہ مرنے سے پہلے توبہ کر لو, ٹھیک ہے. تو مرنے سے پہلے توبہ کر لو تو بھی حاصل ہو جائے گی, اور زندگی میں کسی وقت میں توبہ کر لو تو بھی یہ مغفرت اور رحمت حاصل ہو جائے گی. لیکن اگر نہیں کرو گے, ٹھیک ہے نا, اور صرف تمنا باندھتے رہو گے کہ نہیں مجھے اللہ تعالیٰ کی مغفرت بھی حاصل ہو جائے گی اور رحمت بھی حاصل ہو جائے گی, میں توبہ نہیں کروں گا, یعنی میں نادم نہیں ہوں گا اپنے گناہوں کے اوپر, ٹھیک ہے, تو پھر اللہ کی رحمت اور مغفرت جو ہے وہ حاصل نہیں ہوگی. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کسی گیند کو جو ہے نا, بال ہے, بال کو اٹھا کر کے سمندر میں پھینک دیں, ہے نا, بال کو سمندر میں پھینک دیں. اب بال کے اندر جو ہے نا وہ آپ نے کچھ ہوا بھری ہوئی ہے نا, جیسے غبارے ہوتے ہیں یا بال ہوتی ہے, اس کے اندر کچھ آپ نے بھرا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اب آپ اس کو اٹھا کر کے سمندر میں پھینک دیں اور یہ کہیں کہ بھائی سمندر کا پانی تو اتنا زیادہ ہے کہ بال کے اندر جو کچھ ہے وہ سمندر کے پانی سے نہیں بچ سکتا, کیونکہ سمندر کا پانی اتنا زیادہ ہے. تو اس کا جواب کیا ہوگا کہ بھائی جو بال, سمندر کا پانی تقریباً ان لمیٹڈ کوانٹیٹی ہے اس سمندر کے پانی کی, لیکن اس بال کو تو تم نے ایئر ٹائٹ کیا ہوا ہے, جو اس کے اندر ہے تو وہ تو سمندر کے پانی سے محروم ہی رہے گا نا, چاہے بے شک اس کے چاروں طرف سمندر کا پانی موجود ہو, ہے نا, ان لمیٹڈ سمندر کا پانی موجود ہو, اندر تو نہیں پہنچے گا نا وہ. بالکل یہی معاملہ کافر کا بھی ہوتا ہے کہ ان رحمتی وسعت کل شیء, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے, لیکن کوئی اپنے آپ کو ایئر ٹائٹ کر کے رکھ لے, نہیں مجھے نہیں چاہیے اللہ کی رحمت, کیونکہ میں توبہ نہیں کروں گا, اللہ کے بتائے ہوئے نظام کے خلاف رہوں گا, تو اس میں اللہ کی رحمت کی کوئی قصور نہیں ہے, ہے نا, بلکہ اس کا اپنا قصور ہے, اس نے کیوں اپنے آپ کو ایئر ٹائٹ کر کے رکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. بلا قد جاءت کا آیاتی فکذبت بها, اس آیت میں کفار کی اس بات کے جواب ہے کہ اگر اللہ ہدایت کر دیتا تو ہم متقی ہو جاتے, ٹھیک ہے. اس آیت کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری ہدایت کر دی تھی, بلا بلکہ کیا معاملہ تھا, قد جاءت کا, تحقیق کے میری آیات اس تک پہنچ گئی تھی, تو اللہ تعالیٰ نے پوری ہدایت کر دی تھی, اپنی کتابیں اور آیتیں بھیجی تھیں, اس لیے ان کا یہ کہنا غلط اور لغو ہے کہ اللہ نے ہمیں ہدایت نہیں کی. یعنی اپنی ہدایت کے جو اسباب تھے, کون ہوتے ہیں اسباب, کیا ہوتے ہیں اسباب, رجال اور کتاب, رجال اللہ پلس کتاب اللہ, یعنی اللہ کے بندے ان کمبینیشن ود اللہ کی کتاب, یہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے اسباب. تو اللہ تعالیٰ نے اسباب پہنچا دیے تھے, اس لیے ان کا یہ کہنا غلط اور لغو ہے کہ اللہ نے ہمیں ہدایت نہیں کی. ہاں, ہدایت کرنے کے بعد نیکی اور اطاعت پر اللہ نے کسی کو مجبور نہیں کیا. تو یہاں پر ہدایت کا جو لفظ استعمال ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے راستہ دکھا دینے کے معنی میں, راستہ دکھا دینے کے معنی میں. ہدایت ہی کے لفظ کا ایک اور معنی ہوتا ہے راستے پر چلا دینا. اس کے لیے جو زیادہ ڈومیننٹ لفظ استعمال ہوتا ہے, پرومیننٹ یا زیادہ یعنی پریولنٹ لفظ استعمال ہوتا ہے, وہ ہے توفیق. توفیق کا مطلب ہوتا ہے راستے پر چلا دینا, ٹھیک ہے نا. آپ سے کسی نے سوال کیا تھا, پتہ نہیں کلاس میں موجود ہیں کہ نہیں, کہ بھئی وہ جو پیچھے بات ہو رہی تھی کہ ہر چیز کی نسبت اللہ سے کرنی ہے, ہر نعمت کی نسبت اللہ سے کرنی ہے, اپنی محنت اور اپنی تدبیر سے نسبت نہیں کرنی ہے. تو انہوں نے سوال میں لکھا تھا, جواب لکھنے کا مجھے موقع نہیں ملا, اور میرے خیال میں آگے بھی میں ان کا جواب نہیں دوں گا کیونکہ کلاس میں کور ہو رہا ہے انشاءاللہ وہ جواب. وہ ان کا سوال یہ تھا کہ بھئی دنیاوی معاملات میں تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو ہم کرتے ہیں تو کامیابی یعنی ریزلٹس جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ملتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتے ہیں, ہے نا, ہماری محنتوں کی وجہ سے نہیں ملتے. لیکن دین میں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی یا ان کے سمجھ میں نہیں آتی کہ جب اللہ نے فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, کہ جو ہمارے راستے میں جدوجہد کرتا ہے ہم ضرور بالضرور اس کو اپنے راستے پہ چلا دیتے ہیں. تو پھر یہاں پر تو اللہ کی طرف نسبت نہیں ہو رہی, یہاں پر تو اپنی محنت کی طرف نسبت ہو رہی ہے کہ بھئی جس نے محنت کری ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ راستے پہ چلائے گا, ٹھیک ہے. تو اس میں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ بھئی دین کے اندر جو کامیابی مل رہی ہے تو اس کی نسبت اللہ کی طرف کیسے کریں, ہے نا. یہی سوال تھا, اگر آپ موجود ہیں یہی سوال تھا کہ دین میں جو کامیابی مل رہی ہے تو اس کی نسبت اللہ کی طرف کیسے کریں, اس کی نسبت تو اپنی محنت کی طرف کرنی چاہیے, ہے نا. تو بھئی اس کا جواب یہ ہے کہ بھئی اسی آیت میں آپ آگے نہیں سن رہے, والذین جاہدوا فینا, جو ہمارے راستے میں جدوجہد کرتا ہے تو آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, لنہدینہم, ہے نا, متکلم جمع متکلم کا صیغہ کہ ہم اس کو آگے چلاتے ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ آگے چلاتے ہیں تو نسبت آپ اپنی طرف کیسے کر سکتے ہیں, بھائی آپ محنت کریں, یہ آپ نے اپنے طور پہ تو ازیوم ہم ہرگز نہیں کر سکتے نا کہ جی ہم نے محنت کری ہے تو اب اللہ پر لازم ہو گیا ہے ہمیں چلانا. سوچ کا اینگل ہوتا ہے, دیکھنے کا رخ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ہم اس رخ سے نہیں دیکھ سکتے کہ اب اللہ پر واجب ہو گیا ہے, اللہ پر لازم ہو گیا ہے کہ وہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلائے. یہ بے ادبی بھی ہے اللہ کی شان میں, بلکہ گستاخی بھی ہے اللہ کی شان میں کہ اپنی طرف سے جو ہے وہ جو بھی مجاہدے کیے ہیں دین کے راستے میں تو اب اللہ کے اوپر جو ہے نا وہ ایک رسپانسبلٹی بنا دی کہ اب اللہ چلائے گا, مطلب اللہ جو ہے وہ ضرور چلائے گا. کیا مطلب کہ میں نے کیا ہے اس وجہ سے اللہ چلائے گا, ٹھیک ہے. یہ گستاخی ہے اللہ کی شان میں. تمنا بھی کرنا, تمنا ارادہ, تمنا کوشش نہیں, شرط ایک جہت سے دیکھیں, ایک اینگل سے دیکھیں. تو ہاں, کسی کو آپ جب سمجھا رہے ہوتے ہیں بات تو آپ کہتے ہیں کہ ہاں بھائی ارادہ تمنا اور کوشش شرط ہے, ٹھیک ہے, لیکن یہ شرط اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی چیز واجب نہیں کر دیتی کہ کسی نے شرط پوری کر لی ہے تو اللہ پر واجب ہو گیا, ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے نا, بے شک آپ نے ارادہ کیا, آپ نے کوشش کری, لیکن کریڈٹ جو ہے نا وہ اللہ ہی کو جائے گا. اس نعمت جو ملی ہے نیکی کے راستے پہ چلنے کی نعمت, اس کا کریڈٹ اللہ کو جائے گا, بندے کو نہیں جائے گا. یہ بندوں کی طرف سے یہی سوچنا ہے. یعنی دیکھیں, ایک تصویر ہے نا, فار ایگزامپل ایک چیز ہے, ٹھیک ہے, اس کو دیکھنے کے دو اینگلز کم از کم ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں. ایک آپ اپنی طرف سے اس چیز کو دیکھ, میرے سامنے لیپ ٹاپ پڑا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, جس کے اوپر زوم چل رہا ہے, अब एक एंगल है मेरी तरफ से उसको देखने का, वही लैपटॉप है ना, लेकिन मैं एक तरफ से देख रहा हूं और एक तरफ होती है उसके पीछे से कोई बैठ करके उस लैपटॉप को देखे, है ना। अब लैपटॉप तो एक ही है, क्या मतलब लैपटॉप की हकीकत तो एक ही है ना, लेकिन मैं इधर से लैपटॉप को देख रहा हूं मुझे कुछ और नजर आ रहा है, मैं उसको एक और तरीके से समझ रहा हूं, जबकि पीछे से जाकर के वो उसी लैपटॉप के देखेगा उसको कुछ और नजर आएगा, वो उसको किसी और तरीके से समझेगा, है ना। हालांकि एक ही बात है, एक ही हकीकत है, वही लैपटॉप, सही है। लेकिन बिल्कुल इसी तरीके से ये जो तौफीक और ये जो शरायत और ये सब कुछ जो है ना, है एक ही हकीकत, लेकिन देखने का रुख जो है ना वो चेंज कर देता है मामले को। बंदे के रुख से जब इन बातों को देखेंगे तो उसको एक अलग तरीके से बयान करना होगा, परवरदिगार के रुख से जब इस चीज को देखेंगे तो उसको एक अलग तरीके से बयान करना होगा, है ना। परवरदिगार वो हर चीज पर कुदरत रखने वाला है, परवरदिगार हर चीज का मालिक और मुख्तार कुल है, है ना। उसको हमारा अदब है ना कि हमसे अदब से पेश आए, उसके लिए इसकी कोई जरूरत नहीं है, है ना। वो करता है अपने नबी का भी अदब, या अय्युहल मुज़म्मिल, फर्स्ट नेम बेसिस पर अपने नबी को नहीं पुकारते, लेकिन वो अपनी मर्जी से करते हैं, हर नबी के साथ नहीं किया, अपने महबूब के साथ किया, अदब का मामला। या अय्युहल मुद्दस्सिर, है ना, वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा, राइट। लेकिन हम तो बाउंड हैं, ड्यूटी बाउंड जैसे हमारे हजरत कहते हैं कि हम तो अदब का दामन अपने हाथ से नहीं छोड़ सकते, किसी सूरत नहीं छोड़ सकते। इस वजह से हम जो है वो दीनी कामयाबी भी अपने से मंसूब नहीं कर सकते, अपने से मंसूब नहीं कर सकते दीनी कामयाबी भी, अगरचे के अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने कलाम में फरमा रहे हैं वल्लज़ीन जाहदू फीना, कि जिन लोगों ने हमारे रास्ते में मुजाहिदा किया। ये आयत पढ़ने के बाद भी हम अपने अमल से कामयाबी को मंसूब नहीं कर सकते, हमें अल्लाह ही से इसको मंसूब करना है। देखिए ये जो बारीकी है ना, ये सिर्फ उन्हीं के पास सीखने को मिलती है, सिर्फ उन्हीं के पास जाके समझ में आती है जो के मोहब्बत वाले होते हैं, जो के अदब वाले होते हैं, जिनको मशायख उज़्ज़ाम कहा जाता है। ये जो अदब और मोहब्बत वाली बारीकी है ना, खशियत वाली जो बातें, हालांकि जाहिरी तौर पर तो भाई हाँ भाई, द फैक्ट इज दैट व्हाट इज सेट, जो कह दिया गया वो कह दिया गया, जो लिखा हुआ है वो लिख दिया, दिस इज हाउ इट इज, है ना। ये बेअदबी वाला स्टाइल होता है ना, जो कि दुनियादारों के पास जाकर के मिलता है ना। ये स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और कॉरपोरेट वर्ल्ड के अंदर हमें यही चीज सिखाई जाती है, लेकिन वो मोहब्बत वाले लोग नहीं होते। ये स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और कॉरपोरेट वर्ल्ड है ना, यहाँ पे मोहब्बत का दूर दूर से कोई वास्ता नहीं है, अदब का दूर दूर से कोई वास्ता नहीं है इन चीजों के साथ। मोहब्बत वाले तो मदारिस में मिलते हैं, मोहब्बत वाले तो खानकाहों में मिलते हैं, राइट। उनके पास जाकर के अदब समझ में आता है इंसान को, ठीक है। तो इंशाल्लाह इरादा करते हैं भाई, आइंदा जिंदगी हम मोहब्बत वालों के साथ पक्का जुड़ करके रहेंगे, ताकि हमें भी ये दकायक समझ में आ सकें, हम भी बेअदबी से बच सकें अपनी जिंदगी में, है ना। तो बहरहाल सवाल का बस यही जवाब है कि अल्लाह ताला तो जो कहते हैं वो कहते हैं, वो अल्लाह का काम है, हमारा काम ये है कि नहीं, सब कुछ तू ही तू, बस तू ही तू, तू ही तू, यानी जो अच्छा है वो तू है और जो बुरा है वो मैं ही मैं, है ना, मैं ही मैं तो बस बुरा हूं और तू ही अच्छा है बस, ठीक है। और ये मैं और तू जो है, ये फिर जब किसी को सीख, जब कोई सीख जाता है ना मैं बुरा और तू अच्छा, तो अब ये सिर्फ अल्लाह के साथ भी नहीं, ये तो सबसे हाईएस्ट मुकाम है, अल्लाह तू और मैं बुरा नहीं, फिर ये फिर घर में भी चलता है, बेगम के साथ भी, शौहर के साथ भी, है बस जो गलती हुई मेरी, है ना, और जो अच्छा हुआ आपसे बेगम साहिबा। वो किसी ने लतीफा सुनाया था कि जी वो कौन सी चीज होती है कि जो कि शादी से पहले सबकी होती है और शादी के बाद सिर्फ एक की होती है, वो नाम ले नहीं लेते किसे एक की होती है, کافروں کے نزدیک اور جو ہنسی مذاق کرنے والے لوگ ہیں تو انہوں نے لطیفے میں کہا کہ وہ کون سی چیز ہوتی ہے کہ جو شادی سے پہلے سب کی ہوتی ہے اور شادی کے بعد صرف شوہر کی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں نا ان کے نزدیک اس لطیفے کا بلکہ اس سوال کا رخ مختلف ہو جاتا ہے, ہے نا, جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کے نزدیک یہ سوال کیا بنے گا, وہ کون سی چیز ہے جو کہ مشائخ کے پاس جانے سے پہلے سب کی ہوتی ہے اور مشائخ سے اپنی اصلاح کروا لینے کے بعد صرف اپنی ہوتی ہے. اب تو آسان ہو گیا نا جواب دینا آپ کے لیے, وہ کون سی چیز ہے جو اپنی اصلاح کروا لینے سے پہلے سب کی ہوتی ہے اور اصلاح کروا لینے کے بعد صرف اپنی ہوتی ہے. جزاکم اللہ خیر, بالکل صحیح جواب دیا حضرت نے, اور یہاں پر بھی ماشاءاللہ ہے نا غلطی, ٹھیک ہے. تو وہ دنیا والوں کے اس لطیفے کا کی یہ شکل تھی کہ جو شادی سے پہلے سب کی ہوتی ہے اور شادی کے بعد صرف شوہر کی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, لیکن اللہ اکبر, دید قصور جس کو مل جائے نا تو پھر غلطی اسی کی ہوتی ہے, کسی اور کی نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, اور جس کو نہ ملے تو پھر وہ بخاری شریف پوری رٹ بھی لے نا, اگر قرآن شریف قرآن شریف کا حافظ بن جائے, بخاری شریف کا حافظ بن جائے, مسلم شریف بھی حفظ کر لے اور سب کچھ کر لے, لیکن اس کی غلطی نہیں, اس کی پھر غلطی نہیں ہوتی, غلطی دوسرے کی ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, یہ اصلاح سے پہلے یہی معاملہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو آگے فرماتے ہیں کہ اس لیے ان کا یہ کہنا غلط اور لغو ہے کہ اللہ نے ہمیں ہدایت نہیں کی, ہاں ہدایت کرنے کے بعد نیکی اور اطاعت پر اللہ نے کسی کو مجبور نہیں کیا, بلکہ بندے کو یہ اختیار دے دیا کہ وہ جس راستے حق یا باطل کو اختیار کرنا چاہے کرے, یہی بندے کا امتحان تھا, اس پر اس کی کامیابی یا ناکامی موقوف تھی, جس نے اپنے اختیار سے گمراہی کا راستہ اختیار کر لیا تو وہ خود اس کا ذمہ دار ہے. ٹھیک ہے, آگے کی آیات شروع کر دیتے ہیں. ویسے تو اللہ رحم کرے بس 3 روزے رہ گئے ہیں ہمارے سعودی عرب والوں کے لیے, تو یہ سورت مکمل کرنی ہے یا آگے چلا ہے انشاءاللہ رمضان المبارک کے بعد, بہرحال دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. آگے پڑھتے ہیں, شروع کر لیتے ہیں کم از کم ان آیات کو پڑھنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل, کہ اللہ تعالی خالق ہے ہر شے کا, وہ ہوا اور وہ علی کل شئین ہر چیز کے اوپر وکیل ہے, ذمہ دار, وکیل کا مطلب ذمہ دار, باقی آگے انشاءاللہ وکیل کی تفصیل. لہو مقالید السماوات والارض, اسی کے لیے ہے کنجیاں چابیاں, کس کی, السماوات والارض, آسمانوں اور زمین, یعنی آسمان اور زمین میں اللہ تعالی نے جو خزانے رکھے ہیں ان خزانوں کی چابیاں اللہ ہی کے پاس ہیں, اللہ ہی کے لیے ہیں بس. والذین کفروا بآیات اللہ, اور وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ, ہے نا, یعنی اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ ان کا معاملہ کفر والا ہوتا ہے, اولئک هم الخاسرون, وہی لوگ, اولئک الخاسرون بھی کافی ہوتا ہے عربی کا جملہ, وہ خسارہ پانے والے لوگ ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ اس طرح کی جب بات فرماتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ پھر ایک ضمیر بارز یا ضمیر ایک ظاہر ضمیر بھی لا دیتے ہیں جملے کے اندر, اولئک هم الخاسرون, ہم جو ہے یہ ایک ریپیٹیشن ہے, ٹھیک ہے, حالانکہ اس میں اشارہ کافی ہوتا کہ بھائی وہ خسارہ پانے والے لوگ ہیں, ٹھیک ہے, هم الخاسرون, اس سے اردو میں کیا با محاورہ ترجمہ بنتا ہے, وہی ہیں خسارے والے, ایک ہوتا ہے نا وہ خسارے والے ہیں اور ایک ہوتا ہے وہی خسارے والے ہیں, ٹھیک ہے, تو ایمفسس بن جاتا ہے اس کے اندر, جیسے حضرت نے یہاں پہ ترجمے میں بھی لکھا ہے, وہی ہیں ٹوٹے میں پڑے, یعنی نقصان پانے والے لوگ. قل, کہہ دیجئے, اف غیر اللہ, کیا, پس, فا کا ترجمہ یہاں پر پس سے کریں یا یعنی ایک اضافی لفظ ہے, ٹھیک ہے, تو گویا کہ آ کیا غیر اللہ, اللہ کا غیر یعنی اللہ کے علاوہ, تأمرونی, تم حکم کرتے ہو, تم امر کرتے ہو مجھے, تأمرو, ہے نا, یہ دیکھیں بڑا مد ہے اس کے اوپر یا یہ چھوٹا مد ہے یہاں تو سمجھ میں نہیں آ رہا, لیکن مد ہے, بڑا ہی مد لگ رہا ہے, تو لمبا کھینچ کر کے, تأمرونی, تم مجھے حکم کرتے ہو,
اللہ تعالیٰ نے نا دیکھیں قرآن میں یہ جو لمبا کھینچ کر کے کچھ باتوں کو رکھا ہے, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, ہے نا, یہ جو لمبا کھینچ کر رکھا ہے عربی زبان میں بولتے ہوئے آپ نے عربوں کو سنا ہوگا کبھی, تو آج کل تو ویسے بھی یوٹیوب پہ ہر جگہ عربوں کو سن سکتے ہیں, کبھی کسی کا انٹرویو آ رہا ہے بادشاہ سلامت کا, اچھا دادا صاحب, اور کبھی کسی کا, تو عربی سنتے ہیں نا, کبھی سنا اس طریقے سے بات کرتے ہوئے ان لوگوں کو, کھینچ کر کے والین بول رہے ہیں, کبھی آپ نے سن اس طرح سے کھینچ تان کر کے عربی زبان بولتے ہوئے سنا ہو. تو یہ جو لمبی کھینچنا وغیرہ ہے یہ کیا ہے, یہ اللہ کا کلام ہے, اللہ کے کلام, اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی کھینچ کر کے ان الفاظ کو پڑھا جبرائیل علیہ السلام کے سامنے. جبرائیل علیہ السلام نے جیسے سنا اللہ تعالیٰ سے اسی طریقے سے اگزیکٹلی ویسے ہی نبی علیہ السلام کو سنایا, اور نبی علیہ السلام نے اگزیکٹلی ویسے ہی کہیں پہ کھینچ کر کے, کہیں پہ جو ہے وہ غنہ کر کے, کہیں پہ جو ہے وہ فلانا کر کے, کہیں مکانہ کر کے, اس طریقے سے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو سنایا. تو یہ اللہ کا کلام جو ہے نا, یہ جو وہاں کی جو 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 کانورسیشن ہے وہ ایسے جس کے اندر یعنی ایک میلوڈی ہے یہ آسمانوں کی, جیسے میوزک میں کیسے آپ کوئی شعر پڑھیں تو شعر کھینچ تان کے پڑھتے ہیں نہیں, لیکن اسی شعر کو آپ کسی گانے کا حصہ بنا دیں یا کسی نعت کا حصہ بنا دیں تو اب کیسے اس کو لمبا کھینچ کر کے کبھی کسی کو کیسے, کبھی کسی کو کیسے, ہے نا, وہ ایک مختلف چیز بن جاتی ہے, پھر وہ ایک میلوڈی کہلاتی ہے, ہے نا. تو قرآن جو ہے یہ بھی آسمانوں کی میلوڈی ہے, اللہ تعالیٰ فرشتوں کے درمیان جس قسم کی باتیں, اللہ عالم بالثواب, لیکن لگتا ایسا ہے کہ جیسے ان لوگوں کے درمیان جو باتیں ہوتی ہیں اس جہان میں وہ ایسے ہی باتیں ہوتی ہیں, ہے نا بھائی, ہر چیز جو ہے وہ بالکل آؤٹ آف دس ورلڈ, کہتے ہیں نا ایک دم اپنے تصورات سے بالاتر آسمانوں میں ہے, جنت میں ہے, کسی چیز کو ہم امیجن نہیں کر سکتے دنیا میں. تو بھائی کیا خیال ہے, دیکھنے والی چیزیں خالی ایسی ہوں گی جن کو کہ پہلے کبھی ہم نے دنیا میں ایکسپیرینس نہیں کیا ہوگا, صرف دیکھنے والی چیزیں, بلکہ جو سننے والی چیزیں ہوں گی, یعنی جو ہم کلام سنیں گے نا جا کر کے جنت میں, وہ کلام بھی ایسا کلام ہوگا, ایسی اس کے اندر جو ہے وہ سریلا پن ہوگا, ایسی اس کے اندر مٹھاس ہوگی جو کہ دنیا میں ہم نے سوائے قرآن کے ہم نے کہیں بھی ایکسپیرینس نہیں کری ہوگی. یہ قرآن کی جو قرات ہے نا, یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو کہ میدان حشر میں بھی جب اللہ تعالیٰ قرآن سن, بلکہ جنت میں جا کر کے, ہے نا, وہ حضرت داؤد علیہ السلام سب سے پہلے زبور سنائیں گے, پھر اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام سورہ یاسین سنائیں گے, پھر اللہ تعالیٰ خود اپنا کلام سنائیں گے, ہے نا. تو وہ چیز ہم نے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہوئی ہے جو کہ وہاں جا کر کے بھی کنٹینیو کرے گی, ہے نا. کون سی دنیا کی اور چیز ہے جو کہ وہاں پہ بھی کنٹینیو کرے گی, ایک تو قرآن ہو گیا نا, جو کہ یہاں پہ جیسے سن رہے ہیں الحمدللہ, اللہ تعالیٰ ان قاری حضرات کو جزائے خیر دے ہماری طرف سے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو ایسے محفوظ کر کے رکھا ہے نا. تو دنیا میں بھی ہم ان کا کلام ان کی زبان سے سنتے ہیں, اس آواز کو, ٹھیک ہے. تو اور کون سی چیز ہے جو کہ دنیا میں جیسی ہے وہ جنت میں بھی کنٹینیو کرے گی, ایک چیز جو کہ عمومی طور پر بولی جاتی ہے, کل کی کلاس میں اس کے بارے میں سوال بھی ہوا تھا. دنیا میں جو چیز تھی وہی آخرت میں بھی چلے گی, جی ماشاء اللہ, خواتین کی طرف سے جواب آ گیا, مردوں کو تو یہ باتیں یاد ہی نہیں رہتی. فارس کیا ہوتا ہے, فارس تو جگہ کو کہتے ہیں. جی یہ فارس کیوں لکھ رہے ہیں آپ, فارس کیا مراد, بیوی, ایگزیکٹلی بیوی, بلکہ نکاح, ٹھیک ہے, میاں بیوی, نکاح جو اس دنیا کے اندر ہے, اگر دونوں جنت میں پہنچ گئے نا, تو کل کے سوال کا جواب بھی بلکہ اسی کے اندر ہے, اگر دونوں جنت میں پہنچ گئے تو یہ وہاں پر بھی میاں بیوی رہیں گے, ہے نا, اوپر والے کے نیچے والے کو اوپر والے کی طرف اپ گریڈ کر دیا جائے گا, چاہے جو بھی ہو ان میں سے, دونوں میں سے, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کا قرآن اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دیا ہے تو یہ وہاں پر بھی اس طرح سے کنٹینیو کرے گا, تو کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی نا. تو اس کی تو ہمیں ایسی قدر کرنی چاہیے کہ جیسے کہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ یا جس امریکہ میں جب جاب کر رہا ہوتا تھا تو میرے
मेरी टीम के अंदर ना एक 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 ईसाई था लड़का, बिल्कुल ही यंग था, और यानी बहुत जो वहां पे जो कट्टर ईसाई होते हैं ना, पक्के यानी प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन था वो बंदा, है ना। तो एक दिन ना मुझे अच्छी तरह याद है, पार्किंग लॉट में उसके साथ चलते चलते बाहर पार्किंग लॉट में पहुंचे, तो बस गाड़ी के बाहर खड़े होकर थोड़ी सी बातें हो रही थी। तो उस लड़के ने एक अजीब बात कही, वो वही दीन के बारे में, क्योंकि याजिस उस वक्त मौलवियों के साथ उठना बैठना शुरू हो चुका था, तो बस दीन की बातें करते रहते थे, ईसाइयों को भी कोशिश कर रहे हैं किसी तरह से मुसलमान हो जाएं, कभी किसी को कुरान दे रहे हैं, कभी किसी को कुरान दे रहे हैं, इस तरह की चीजें चलती रहती थी। तो उसके साथ भी ना, और दीन के टॉपिक पे बात हो रही थी कुछ कुरान के टॉपिक पे, तो उस लड़के ने अजीब बात कही, आज भी मुझे याद आती है। कहने लगा, मुझे सैयद कहते थे, सैयद काशिफ, तो काशिफ नहीं, सैयद फर्स्ट नेम बेसिस पे अमेरिका में बात होती है। तो कहते हैं, सैयद अगर मेरे पास कोई ऐसी बुक होती ना कि जिसके बारे में मुझे पता होता कि ये मेरे लॉर्ड की बुक है, ये गॉड की बुक है, तो मैं तो ना, उसने अंग्रेजी में अल्फाज क्या कहे मुझे याद नहीं है इस वक्त, लेकिन उसने कुछ इस तरह की बात की जिसका मफहूम ये बनता था। तो कहता है कि अगर मेरे पास कोई ऐसी बुक होती ना कि जिसके बारे में मुझे पता होता कि ये मेरे गॉड का कलाम है, तो मैं तो उसको घोल के पी जाता, मैं तो उसका एक एक चीज जो है ना वो यानी हिफ्स कर लेता, या उसको मैं याद कर लेता, जिसको हम बा मुहावरा कहते हैं, घोल के पी जाता। तो क्या बात कही थी, अल्लाह उसको हिदायत अता फरमाए, काश कि मुसलमान हो चुका हो अगर जिंदा है अभी तक, ईमान पे उसको मौत आई हो। बहुत सारे लोग मुसलमान हो जाते हैं वहां पर भी, ठीक है। तो देखें, हम तो इस कुरान के हामिल हैं, हमें तो अल्लाह ताला ने ये नेमत दी है ना। अब हम इसको जो है वो थर्ड प्रायोरिटी पे रखते हैं, फोर्थ प्रायोरिटी पे, सेकंड प्रायोरिटी भी एक जुल्म है इसके साथ। ये तो फर्स्ट प्रायोरिटी चाहता है, ये तो हमारे रब का कलाम है ना। तो कोई हिकमत की बात तो काफिर से भी अगर मिल जाए तो मोमिन तो उसको भी ले लेता है ना। तो काफिर के ये जज्बात हैं, तो काश के ईमान वालों के ये जज्बात हो जाएं अल्लाह के कलाम के बारे में, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम यहाँ पे आज की क्लास खत्म करते हैं, बाकी कल इसके आगे पढ़ेंगे अल्लाह की तौफीक से इंशाल्लाह, ठीक है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी तमाम गलतियों को, कोताहियों को माफ़ फरमाए, और हमें सच्ची पक्की तौबा करके अपनी कामिल बंदगी में दाखिल होने की तौफीक अता फरमाए। आज जिनके यहाँ शब कदर है या कल 27वीं शब की रात है, तो इन मौकों को हम कोशिश करें कि बस पक्की तौबा कर लें इसके अंदर ना, और अल्लाह ताला से खूब मदद मांग लें। अगर तौबा कर नहीं पा रहे हैं, कोई चीज रुकावट बन रही है, कोई भी चीज जो है ना वो हमारी अपनी सुस्ती काहली है, कोई भी चीज है, तो हमसे उसको उबूर करना, उस रुकावट को हमसे मुश्किल, हमारे लिए मुश्किल है, लेकिन अल्लाह ताला के लिए उसको हमारे लिए आसान बना देना तो कोई मुश्किल नहीं है ना। तो भाई अपने आप को अल्लाह ताला के सामने कामिल तौर पर हम पेश करें, अपने आप को हवाले कर दें अल्लाह ताला के, अल्लाह मैं अपनी तरफ से कोई रुकावट नहीं पैदा करूंगा, बाकी जो रुकावटें हैं, चाहे बेशक मेरे अपने बदन की रुकावट हो, मेरे अपने नफ्स की रुकावट हो, ठीक है, वो अल्लाह आप दूर फरमा दें, है ना। आप या मुकल्लिबल कुलूब सर्रफ कुलूबना अला ताअत, दिलों को फेर देने वाले आप हमारे दिलों को अपनी ताअत की तरफ फेर दीजिए, है ना। तो ऐसे अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला फिर देखें असबाब भी बनाएंगे, हालात भी बनाएंगे, एक के बाद एक जो है ना वो चीजें अल्लाह ताला हमारे लिए आसान